بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. آسان فقہ کا درس جاری ہے، اور پچھلے درس میں ہم نے حیض کے متعلق بعض احکام بیان کیے تھے، اور آج کی اس نشست میں جہاں پر رکھے تھے وہیں سے آغاز کرتے ہیں. مؤلف فرماتے ہیں احکام الحیض، حیض کے احکام، یعنی حیض کے متعلق جو اہم احکام ہیں شریعت میں، اس کے متعلق شیخ صاحب چند اہم احکام بیان کریں گے. اولا، نمبر ایک، یحرم علی الحائض الصلاۃ، حرام ہے حائض عورت پر نماز پڑھنا. فَإِنْ أَدْرَكَتْ مِنْ وَقْتِهَا، بس اگر وہ نماز کے وقت میں سے مقدار رکعت کاملہ، بس اگر وہ فرض نماز کے وقت میں سے ایک رکعت کے وقت کو پا لے، وجبت علیہا، تو نماز اس پر فرض ہے. سواء ادرك ذلك من اول الوقت ام من آخره، چاہے وہ وقت جو اس نے پایا ہے وہ نماز کا پہلا وقت ہو یا آخری وقت ہو. فتقضي ما ادركت من وقته مقدار ركعة بعد ان تطهر، تو وہ قضا کرے گی وہ نماز جس کا وقت داخل ہو چکا تھا اور اس نے نماز نہیں پڑھی، تو وہ نماز پاک ہونے کے بعد قضا کرے گی. بات سمجھے؟ ایک عورت ہے، ابھی یہ جملہ ہے میں نے پڑھا ہے ترجمے کے لیے، اس کا مطلب یہ ہے ایک عورت ہے، ظہر کی اذان ہو چکی ہے اور اس کو حیض کا خون جاری ہو گیا، یعنی وقت کا پہلو زہر کا وقت داخل ہو گیا، وہ پاک تھی، تھوڑی دیر کے بعد اسے حیض کا خون جاری ہو، اسے نماز نہیں پڑھی. چاہے تو یہ تھا کہ وہ نماز پہلے وقت میں ادا کر لے، لیکن اس نے نہیں پڑھی. اب یہ فرض نماز زہر کی جو نماز ہے حیض کا خون جاری ہونے سے پہلے، اس عورت پر فرض تھی جو کہ اس نے نہیں پڑھی. یہ نماز جو اس نے نہیں پڑھی اس پر واجب ہے کہ اس کے قضا کرے جب وہ پاک ہو جائے. کیوں؟ کیونکہ جب وہ پاک تھی نماز وقت پر پڑھنا اس پر فرض تھا، جب اس نے فرض میں کوتاہی کی ہے تو پاک ہونے کے بعد یہ نماز قضا کرے گی. اچھا، کتنی وقت ہونا چاہیے؟ کیا کوئی محدد وقت ہے شریعت میں؟ یہ بس اذان ہوئی ظہر کی اور نماز فرض ہو گئی اس پہ؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں اگر ایک رکعت پڑھنے کی مدت پا لے، ایک رکعت یا اس سے زیادہ، تب تو یہ نماز قضا کرے گی. اگر ایک رکعت سے کم وقت ہو تب نماز قضا کرنا فرض نہیں. حائضہ عورت حیض کے وقت نماز جو نہیں پڑھتی وہ قضا نہیں کرتی، یہ سمجھ گئے آپ میری بات؟ روزے تو قضا ہوتے ہیں، نماز قضا نہیں ہوتی. آگے بیان کروں گا میں. حائضہ عورت پر روزے کی قضا فرض ہے، نماز کی قضا نہیں ہے، الا یہ کہ یہاں پر ایک استثناء ہے. نماز وہ فرض ہے قضا کرنا جو اس نے اپنی کوتاہی کی وجہ سے نہیں ادا کی. اس کی مثال وقت داخل ہو گیا اور اس نے وہ پاک تھی, تھوڑی دیر کے بعد حیض کا خون جاری ہو گیا. جب وہ پاک تھی تو نماز کیوں نہیں پڑھی؟ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ اچھا, عصر کی نماز, مغرب کی نماز, فجر کی نماز, عشاء, یہ ساری کی ساری نمازیں قضا نہیں کرے. کیوں؟ کیونکہ جب نماز کا وقت فرض ہوا وہ ناپاک تھی, اور ناپاک عورت پر نماز فرض نہیں, حیض عورت پر نماز فرض نہیں ہے, کیونکہ اس نے قضا بھی نہیں کرنی. اگر پڑھے گی وہ نماز تو حرام ہے اس پر, وہ گنہگار ہے. حیض کی حالت میں عورت نماز نہیں پڑھ سکتی. بات سمجھے؟ اچھا, اس کی دوسری صورت شیخ صاحب نے فرمایا یہاں پہ, من اول الوقت ام آخرہ, کیا چاہے وقت سے وقت کی ابتدا میں یا وقت کے آخر میں. وقت کی ابتدا کی مثال میں بیان کر چکا ہوں, یعنی ایک رکعت, جیسے جب جیسے کوئی شخص ایک رکعت پڑھتا ہے تکبیرۃ تحریمہ, اس میں دعائے استفتاح, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, سورہ فاتحہ, پھر کوئی چھوٹی سورت, پھر رکوع کرتا ہے, پھر اپنا سر اٹھاتا ہے, پھر دو سجدے دیتا ہے, اسے کہتے ہیں رکعت کاملہ. اگر اتنی وقت گزر چکا ہو, نماز کا وقت داخل ہو گیا, اتنے وقت گزر چکا ہو, تب تو یہ نماز قضا کرے گی, کیونکہ اس نے خود کوتاہی کی ہے. اچھا, اگر اسے کم وقت ہو, یعنی اذان ہوئی ظہر کی اور حیض کا خون جاری ہو گیا اذان کے فوراً بعد, یہاں پر اس پر یہ قضا, نماز قضا فرض نہیں ہے. اس کی دلیل ہے, آگے دلیل بیان کرتا ہوں. نماز کا نہیں, صلاح کا وقت نہیں, یہاں پہ اذان کی بات ہو رہی ہے. نماز کا وقت داخل ہونا عورت پر فرض ہے کہ وہ نماز کو اپنے پہلے وقت میں پڑھ لیا کرے. اکثر عورتیں کیا کرتی ہیں, بعد میں اچھا ابھی پڑھ لیتے, ابھی وقت پڑھ لیتے, ابھی وقت پڑھ لیتے ہیں, تو ہوتا ہے کہ حیض کا خون جب جاری ہو جاتا ہے اسے نماز نہیں پڑھنی. اچھا, جو اس نے وقت کی ابتدا میں نماز نہیں پڑھی, اس کا کیا ہوگا؟ وہ نماز قضا کرے گی جب پاک ہو جائے گی, پاک ہونے کے بعد. اما اذا ادركت الحائض من الوقت جزءا لا يتسع لركعه كامله فان الصلاه لا تجب عليها. اور اگر وہ اتنا وقت پا لے نماز کا وقت داخل ہو گیا, اتنا تھوڑا ہو کہ وہ ایک پوری رکعت نہ پڑھ سکے, وقت داخل ہوا جیسے اذان کے فوراً بعد یا اذان کے دو منٹ کے بعد حیض کا خون جاری ہو گیا, اب ظہر کا وقت داخل تو ہو گیا, اذان سے وقت شروع ہو جاتا ہے, لیکن دو منٹ جو ہیں وہ کافی نہیں ہیں کہ کوئی شخص ایک رکعت پوری پڑھ لے. اس لیے اگر ایسی صورتحال ہے تو نماز اس پر فرض نہیں, قضا بھی فرض نہیں اور ادا بھی فرض نہیں. اس کی دلیل دیکھیں, شیخ صاحب فرماتے ہیں, ودلیل ذلك قول النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من ادرک رکعتا من الصلاۃ فقد ادرک الصلاۃ, متفق علیہ. صحیح بخاری مسلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, جس نے نماز میں سے ایک رکعت کو پا لیا اسے نماز کو پا لیا, یعنی جس نے ایک رکعت سے کم پا لیا اسے نماز نہیں پائی. اور رکعت ہوتی ہے, رکعت کا نام رکعت رکوع سے ہے, تو رکوع کا ہونا ضروری ہے. جو رکوع کی حالت میں پہنچ گیا اس کو رکعت مل گئی, جو اس کے بعد پہنچا اس کو نماز با جماعت ادا کرنے کا جو اللہ تعالیٰ اجر و ثواب رکھے مثال کے طور پہ, وہ نہیں ہوا. اور وقت بھی ایسے ہی, وقت ختم ہو گیا یعنی سورج غروب ہو گیا, ہونے والا ہے, اب اگر آپ نماز شروع کرتے تو ایک رکعت پوری نہیں پڑھ سکتے, تو وہ وقت نماز کا نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ پہلا حکم تھا نماز کا. حیض عورت پر نماز پڑھنا, نماز حیض عورت کے لیے جائز نہیں ہے حیض کی حالت میں, اور قضا بھی جائز نہیں ہے, قضا بھی نہیں کرے گی وہ. اچھا, تو یہ میں نے اتنی لمبی بات پھر کیوں کی؟ جب قضا نہیں اس کے اوپر تو ابھی تک میں نے کیا کہا ہے؟ جو میں نے بات کہی وہ اور مسئلہ ہے. مسئلہ یہ ہے کہ وقت داخل ہو گیا نماز کا اور عورت نے ابھی نماز نہیں پڑھی سستی کی وجہ سے, ابھی پڑھتی ہوں ابھی پڑھتی ہوں, یہ کوئی کام کریے یا مصروف ہے کسی کام میں. وقت داخل ہو گیا, کتنی مقدار میں کتنے وقت گزرا ہے, ایک رکعت پڑھنے کے برابر وقت گزر چکا ہے, اب اس پر فرض ہے کہ وہ جب وہ پاک ہو جائے تو اس نماز کو جو اس نے چھوڑا ہے سستی کی وجہ سے اسے قضا کر لے. اچھا, اگر ایک رکعت پڑھنے سے کم وقت ہے اس سے پہلے وہ ناپاک ہو گئی ہے، حیض کا خون جاری ہو گیا، تب اس پر قضا فرض نہیں ہے. آگے چلیں، ٹھیک ہے. نمبر دو، دوسرا حکم، یحرم علی الحائض الصیام الفرض والنفل. حائض عورت پر حرام ہے روزہ، فرض ہو یا نفل ہو، یعنی روزہ نہیں رکھے گی وہ، نہ نفل روزہ رکھ سکتی ہے نہ فرض روزہ رکھ سکتی ہے، اس پر حرام ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ ناپاک ہے، ایسی حالت میں ہے کہ روزہ اس پر حرام ہے، روزہ نہیں رکھ سکتی وہ. حرام اس لیے کہہ رہے ہیں کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں جہالت کی وجہ سے کہ بھئی وضو تو ضروری ہے روزے کے لیے، وضو تو ضروری ہے نماز کے لیے، پاک ہونا تو نماز کے لیے ضروری ہے، روزے کے لیے کہاں ضروری ہے پاک ہونے یا ناپاک ہونا، کوئی تعلق نہیں روزے سے. تو وہ روزہ رکھ لیتے ہیں نفل روزے، بعض اوقات رمضان تو سال میں ایک مرتبہ آتا ہے، عام اوقات نفل روزہ رکھا ہوتا ہے اور حیض کا خون بھی جاری ہوتا ہے. تو ہم کو یہ کہتے ہیں کہ آپ پر روزہ رکھنا حرام ہے حیض کی حالت میں، چاہے روزہ فرض ہو رمضان کا یا دوسرا فرض روزہ کون سا ہوتا ہے، فرض روزہ رمضان کے علاوہ کون سا ہوتا ہے، قضا، ٹھیک ہے، بارک اللہ. اور تیسرا، اور کوئی فرض روزہ ہے، نظر، منت ماننا، بارک اللہ. جب انسان منت مانتا ہے تو اپنے اوپر جو نفل ہے وہ فرض کر دیتا ہے. اب منت ماننے سے، نظر کرنے سے، اگر اسے روزہ نظر کیا ہے تو اب اس کو فرض ہو گیا ہے، لیکن حیض کی حالت میں وہ اسے نظر کی وفا نہیں کر سکتے، روزہ نہیں رکھ سکتے. تو حیض والی عورت پر روزہ رکھنا حرام ہے، نہ فرض روزہ اور نہ ہی نفل روزہ، دونوں نہیں رکھ سکتے. اچھا، ولا یصح منہا، اور اس کا روزہ صحیح بھی نہیں ہے، اگر وہ رکھے گی تو روزہ صحیح نہیں ہے، اس کا باطل ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے قابل قبول نہیں ہے. لیکن یجب علیہ قضاء الفرض منہ، لیکن فرض روزہ قضا کرے گی، یعنی نفل روزہ قضا نہیں کرے گی. ایک عورت نے نفل روزہ رکھا ہے، اس نے آج جمعرات کے دن اس نے روزہ رکھا ہے، نفل روزہ ہے، دوپہر کے بعد حیض کا خون جاری ہو گیا، اب روزہ ٹوٹ گیا کہ نہیں، ٹوٹ گیا، کیا قضا کرے گی؟ نفل روزہ قضا نہیں ہوتا. اچھا، فرض روزہ اگر رمضان میں ہوتا تو قضا فرض ہے، نظر روزہ ہوتا فرض ہے، قضا روزہ ہوتا فرض ہے. جو فرض روزہ ہے اس کی قضا تو فرض ہے، جو نفل روزہ ہے اس کی قضا فرض نہیں ہے. دلیل کیا ہے؟ جیسا فرماتے ہیں، لحدیث عائشہ رضی اللہ عنہا، من عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، کان یصیبنا ذلک، تعنی الحیض، یعنی ہماری یہ حالت ہوتی، یعنی حیض کی حالت ہمیں شروع ہو جاتی، فنو عمرو، پھر ہمیں حکم دیا جاتا، بقضاء الصوم، کہ ہم روزے کی قضا تو کریں پاک ہونے کے بعد، ولا نؤمر بقضاء الصلاة، اور ہمیں یہ حکم نہ دیا جاتا کہ نماز کی قضا کرو، یعنی نماز کی قضا فرض نہیں ہے لیکن روزے کی قضا فرض ہے. اور یہ متفق علیہ حدیث ہے، صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے. اچھا، وَإِذَا حَاضَتْ وَهِيَ صَائِمَةٌ، اگر عورت روزے کی حالت میں ہو اور حیض کا خون جاری ہو جائے، حکم کیا ہے؟ بَطُلَ صِيَامُهَا، اس کے روزہ باطل ہے. وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ قُبَيْلَ الْغُرُوبِ بِلَحْظَةٍ، اگرچہ سورج غروب ہونے سے لحظہ، تھوڑا سا وقت ہی کیوں نہ ہو، سورج غروب ہونے والا ہے، تین منٹ باقی ہیں، تین منٹ، سارا دن روزہ رکھا ہے، سورج غروب ہونے سے یعنی مغرب کی اذان سے تین منٹ پہلے حیض کا خون جاری ہو گیا، اس کا روزہ ہے باطل ہے، روزہ ٹوٹ گیا، اس کا قضا ہے، پاک ہونے کے بعد قضا فرض ہے. اگر ایک لمحے میں بھی مغرب سے پہلے یعنی افطاری کے وقت سے پہلے حیض کا خون جاری ہو جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس کی قضا فرض ہو جاتی ہے. وجب علیہ قضاء ذلک الیوم، اور اس پر واجب ہے، فرض ہے اس پر کہ وہ اس دن کی قضا کر لے، ان کان فرضا، اگر وہ روزہ فرض ہے تو، یعنی نفل روزہ کی قضا نہیں ہے. واذا طہرت قبل الفجر، اچھا دوسرا مسئلہ ہے، اگر وہ پاک ہو جائے فجر سے پہلے، فصامت صح صومها، فجر، اب الٹا مسئلہ ہے، رات کو ناپاک تھی، فجر سے پہلے پاک ہو گئی، روزہ کی ابتدا سے پہلے پاک ہو گئی. اب کیا کرے گی, روزہ رکھے گی نہیں رکھے گی؟ روزہ رکھنا فرض ہے اس کے اوپر. اچھا, وَإِن لَمْ تَغْتَسِلْ إِلَّا بَعْدَ الْفَجْرِ, اگرچہ اس نے غسل نہیں کیا الا کہ فجر کی نماز کے بعد, پاک نہیں ہو ابھی تک. حیض عورت کے احکام بیان کیے تھے کہ جب وہ پاک ہو جائے, خون رک جائے, پاک ہو جائے, تو غسل فرض ہے اس کے اوپر. جب تک غسل نہیں کرے وہ پاک نہیں ہوگی. لیکن روزے کی حالت کے لیے, روزے کے لیے یہ جائز ہے کہ اگر وقت کم ہے, کہ اگر غسل کرتی ہے تو سحری نہیں کر سکتی, یہ روزے کا وقت چلا جاتا ہے, تو پہلے سحری کر لے, بعد میں غسل کر کے پاک ہو جائے. کیا نماز پڑھ سکتی ہے؟ نہیں, نماز نہیں پڑھ سکتی. جب تک غسل نہیں کرتی تو نماز نہیں. کیوں, فرق کیا دونوں میں؟ کہ طہارت نماز کے لیے شرط ہے, روزے کے لیے شرط نہیں ہے. نمبر تین, ثالثاً شیخ فرماتے ہیں, نمبر تین, یحرم علی الحائض الطواف بالبیت, حرام ہے حائضہ عورت پر کعبے کا طواف کرنا. ولا یصح منها, اگر طواف کرے بھی تو اس کا طواف صحیح نہیں ہے, یعنی اللہ تعالیٰ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے. لقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم لعائشہ رضی اللہ عنہا لما حاضت, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المؤمنین عائشہ صدیق رضی اللہ عنہا سے فرمایا جب انہیں حیض کا خون جاری ہوا, افعل ما يفعل الحاج, ہر وہ کام کرو جو حاجی کرتا ہے حج کے دوران, غیر اللہ تطوف بالبیت, سوائے اس کے کہ کعبے کا طواف نہ کرنا. اسی بخاری مسلم نے روایت کیا, اسی بخاری مسلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب عمر بن عائشہ صدیق رضی اللہ عنہ نے احرام کی نیت کر لی, پھر راست میں حیض کا خون جاری ہو گیا حجۃ الوداع میں, اب پریشان ہے کیا کریں, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ جو کچھ حاجی کرتا ہے وہ کرو سوائے ایک کام کے, بس وہ آپ نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ کے گھر کا طواف نہیں کر سکتی, کعبے کا طواف حائضہ عورت کے لیے جائز نہیں ہے. اچھا, باقی کام حج کے کیا ہیں؟ منا کی طرف جانا جائز ہے, سعی کرنا, حدیث کے لفظ دیکھیں, صرف طواف نہیں کرنا بس, اچھا سعی کرنا جائز ہے. اچھا, مزدلفہ جانا, عرفات جانا, کنکر مارنا جائز ہے کہ نہیں؟ اچھا, وہ کون سی سعی ہے طواف سے پہلے کی جاتی حج میں؟ اگر درست ہے, سعی طواف کے بعد ہی ہوتی ہے. نہیں, طواف الافاضہ تو رکن ہے, سعی الحج, بارک اللہ فیک, سعی الحج جو ہے طواف القدوم کے ساتھ کیا جاتا ہے, سعی الحج رکن ہے, طواف القدوم سنت ہے. طواف القدوم جب ہم 8 تاریخ کو جاتے ہیں مکہ میں طواف کرتے ہو, سعی کرتے ہیں, یہ طواف القدوم ہے, طواف الحج نہیں. طواف الحج 10 تاریخ کے بعد. طواف القدوم سنت ہے یا رکن ہے یا فرض ہے؟ کیا ہے؟ سنت ہے. اگر کوئی نہ بھی کرے حج ہو جاتا ہے؟ نہیں ہو جاتا ہے. تو طواف القدوم ہے, اور جو سعی آپ کرتے ہیں اس دن وہ سعی الحج کی نیت سے کرتے ہیں کہ حج کی سعی کر رہے ہیں ہم, کیونکہ سعی القدوم ہوتا نہیں ہے. قدوم یعنی آنا, جو لوگ باہر سے آتے ہیں مکہ میں جاتے ہیں تو طواف کرنا بیت اللہ کا تحیہ ہے, جیسے ہم عام مسجد میں جاتے ہیں 2 رکعت پڑھتے ہیں تحیۃ المسجد, اللہ تعالیٰ کے گھر کا تحیہ جو ہے وہ ہے طواف کرنا. ٹھیک ہے, تو کیا سعی جو ہے وہ 8 تاریخ کو ہو سکتا ہے حج کے لیے؟ ہو سکتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سا حج کیا تھا؟ قران. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سعی کیا تھا, ایک سعی کیا تھا, دو نہیں کیے تھے. یعنی ایک سعی کافی حج کے لیے, عمرے کے لیے, قران کی نیت میں. متمتع کے لیے الگ الگ ہے, مفرد کے لیے بھی ایک ہی کافی ہے. ابھی آئے گا, جلد بازی نہ کریں, یہ احکام آ رہے ہیں سر. السلام ورحمۃ اللہ. اچھا, نمبر 4, نمبر 4 جیسا فرماتے ہیں, لا يجب على الحائض طواف الوداع. آپ کے سوال کا جواب, لا يجب على الحائض طواف الوداع، حیضہ عورت پر واجب نہیں ہے طواف الوداع کرنا. طواف الوداع کا کیا حکم ہے؟ حج کا رکن ہے، واجب ہے یا سنت ہے؟ طواف الوداع کیا ہے؟ واجب ہے. اچھا، واجب اگر چھوٹ جائے تو کیا کرنا پڑتا ہے؟ دم دینا پڑتا ہے. جس نے طواف الوداع نہیں کیا اس پر دم واجب ہو جاتا ہے، سوائے دو لوگوں کے. ایک مکہ میں رہنے والے لوگ، ان پر طواف وداع نہیں کیونکہ وداع کرتے نہیں ہوں، اور دوسرا حائض عورت. حائض عورت پر طواف وداع نہیں ہے. اس کی دلیل دیکھیں. لحدیث ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال امر الناس، لوگوں کو حکم دیا گیا، ان یکون آخر عہدہم بالبیت، کہ لوگوں کا مکہ سے نکلتے وقت آخری کام جو ہے وہ ہے طواف کرنا. الا یہ کہ حائضہ عورت پر تخفیف کر دی گئی. متفق علیہ، سے بخاری مسلم میں سید عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ لوگوں کو حکم دیا گیا کہ حج کا جو سب سے آخری کام ہے وہ ہے طواف، کہ اللہ تعالیٰ گھر کا طواف کرے. الا یہ کہ تخفیف کر دی گئی حائض عورت پر، حائض عورت طواف وداع نہیں کرے گی. جی اثر ابن عباس رضی اللہ عنہ کا. خامسا، نمبر پانچ، پانچواں حکم آج کے درس میں، يحرم على الحائض ان تمكث في المسجد او مصلى العيد، حائض عورت پر حرام ہے کہ وہ مسجد میں مکث کہتے ہیں بیٹھنے کو، دیر تک بیٹھنے کو مکث کہتے ہیں، دیر تک بیٹھنے کو صلی اللہ علیہ وسلم. تو دیر تک بیٹھنا مسجد کے اندر حائض عورت کے لیے جائز نہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ گزرنا جائز ہے، جب مکث کی بات آتی ہے تو گزرنا جائز ہوتا ہے. یعنی آپ جا رہے ہیں اس دروازے سے اس دروازے تک جانے کے لیے، جائز ہے کہ نہیں؟ جائز ہے، مکث جائز نہیں. وہاں پر بیٹھنا، وہاں پر کسی درس کے سننے کے لیے بیٹھنا یا کسی اور مقصد کے لیے وہاں پہ بیٹھنا جائز نہیں. اس کی دلیل کیا ہے؟ جی کوئی مشکل نہیں، مکث جائز نہیں ہے. لحدیث ام عطیہ رضی اللہ عنہا انها سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، ام عطیہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، یخرج العواتق وذوات الخدور والحیض، کہ عید کی نماز کے لیے عورتیں نکلتی تھیں بڑی بھی، کم سن بھی، اور حیض والی عورت بھی، حیض، حیض والی عورت بھی. وفیہ، اور اسی روایت میں، یعتز الحیض المصلی، اور جو حیض والی عورت ہیں عید گاہ سے باہر ٹھہریں گی. یعتزل یعنی دور ہوں گی، عید گاہ میں داخل نہیں ہوں گی. یہ بھی روایت متفق علیہ سے بخاری مسلم کی روایت ہے. تو جب عید گاہ میں داخل نہیں ہو سکتی تو اللہ کے گھر میں بھی داخل نہیں ہو سکتی. الا مرورن، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں الا عابری سبیل، وہ تو جائز ہے، اس کے علاوہ نہیں. وہ باہر ہے، اگر حصہ ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیتے کہ طواف بھی نہ کرو، سعی بھی نہ کرو. جس کا مطلب یہ ہوا کہ ہاں، طواف حرم کے اندر ہے، سعی کا حصہ باہر ہے. یعنی جو مسجد ہے، مسجد حرام جو ہم بات کرتے ہیں، مسا جو باہر ہے، اس لیے وہاں پر حیض عورت بیٹھ سکتی ہے، طواف بھی کر سکتی ہے، لیکن اس کے علاوہ جو بھی مسجد کا حصہ ہے وہاں پر بیٹھنا بھی جائز نہیں ہے، اور وہاں پر طواف ویسے بھی جائز نہیں ہے. طواف تو نہیں کر سکتی نا، میں نے کہا طواف نہیں کر، سعی تو کر سکتی ہیں، سعی تو کر سکتی ہیں. کیوں؟ کیونکہ سعی کا حصہ جو ہے وہ بازار میں ہوتا تھا، بازار تھا، یہ مسجد کا حصہ تھا ہی نہیں. یہ تو جب ایکسپینشن ہوئی آہستہ آہستہ تب وہ حصہ داخل کر دیا گیا مسجد کے اندر. جی جی ہاں نمبر چھ سادسا نمبر چھ يحرم على زوجها ان يجامعها حرام ہے اس کے خاوند پر کہ اس سے جماع کرے یا ہم بستری کرے. حیض کی حالت میں جماع کرنا حرام ہے, جائز نہیں ہے. دلیل لقوله تعالی, ارشاد باری تعالی ہے, ويسألونك عن المحيض, اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے سوال کرتے ہیں حیض کے خون کے متعلق. قل, ان کو کہہ دیجئے, هو اذى, وہ اذیت ہے. فاعتزل النساء في المحيض, بس دور ہو جاؤ عورتوں سے حیض کے وقت, حیض کی حالت میں. ولا تقربوهن حتى يطهرن, اور ان کے قریب نہ جاؤ جب تک کہ وہ پاک نہ ہو جائیں. سابعا نمبر سات, يحرم على الزوج طلاق زوجته الحائض, حرام ہے خاوند پر کہ وہ اپنی بیوی کو طلاق دے حیض کی حالت میں. لقوله تعالی, ارشاد باری تعالی ہے, یا ایها النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العده. یا ایها النبی, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اذا طلقتم النساء, جب تم عورتوں کو طلاق دو, فطلقوهن لعدتهن, تو ان کو طلاق دو عدت میں, جب ان کی عدت پوری ہو جائے. ای شیخ فرماتے ہیں, ای فی حال یستقبلن به عدۃ معلومہ حین الطلاق. آیت کریمہ کا مقصد یہ ہے, معنی یہ ہے کہ اس وقت یا اس حالت میں طلاق دینا جائز ہے جب وہ عدت کے لیے تیار ہو جائیں, معلوم عدت کے لیے. عورت کو طلاق, یہ عورت کے لیے طلاق کی عدت کیسے ہوتی ہے؟ طلاق یا تو سنی ہوتا ہے یا بدعی ہوتا ہے, یا نہ سنی نہ بدعی. سنی طلاق کون سا ہوتا ہے؟ سنت والا. اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق دے ایک مرتبہ, تین مرتبہ اکٹھے نہیں, ایک مرتبہ, اور پاکیزگی کی حالت میں, بشرط یہ کہ اس پاکیزگی کی حالت میں اس سے جماع نہ کیا ہو. نہیں سمجھے بات, دوبارہ دہراتا ہوں. سنی طلاق یہ ہے کہ کوئی شوہر اپنی بیوی کو طلاق دے ایک مرتبہ, یعنی ایک لفظ میں, ایک وقت, یعنی یہ کہے کہ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں, ایک مرتبہ, تین مرتبہ نہیں. اچھا, اور عورت کی حالت کیسی ہونی چاہیے؟ پاکیزگی کی حالت میں, یعنی اسے حیض نہ ہو, پاک ہے, ٹھیک. اور یہ بھی شرط ہے کہ اس پاکیزگی میں طلاق دینے سے پہلے اس سے جماع نہ کیا ہو. کیوں, کوئی جانتا ہے؟ بارک اللہ فیک, حمل کے چانسز ہیں, اس سے حمل ہو سکتا ہے, اور حمل کی عدت دوسری ہے, اور پاکیز عورت کی عدت دوسری ہے. حامل عورت کی عدت ہے جب تک حمل پور نہیں ہوتا, اور عام عورت کی اگر اسے حیض آتا ہے تو تین پہر, اور اگر اسے حیض نہیں آتا تو تین مہینے. سورۃ طلاق میں اگر آپ مزید دیکھنا چاہتے ہیں, سورۃ طلاق کی تفسیر کی طرف جائیں تو انشاءاللہ بات آسان ہو جائے گی. بہرحال, تو کسی خاوند کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنی بیوی کو حیض کی حالت میں طلاق دے, یہ بدعت ہے, جائز نہیں ہے, شرع حرام ہے. نمبر آٹھ, ثامناً, جیسا فرماتے ہیں, یجب علی الحائض, حائض عورت پر واجب ہے, فرض ہے, اذا طہرت, جب وہ پاک ہو جائے, ان تغتسل, کہ وہ غسل کرے. کیسے؟ بتطہیر جمیع البدن, کہ پورے بدن پر پانی ڈال کے پاک ہو جائے. دلیل لقول النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لفاطمہ بنت ابی حبیش رضی اللہ عنہا, اس کے دلیل, وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ بنت ابی حبیش رضی اللہ عنہا سے فرمایا سلامت اللہ، فاذا اقبلت الحیض فدع الصلاۃ، بس جب حیض آ جائے یعنی شروع ہو جائے تو نماز کو چھوڑ دو، یعنی نماز نہ پڑھو. واذا ادبرت، اور جب نماز اور جب حیض ختم ہو جائے، فاغتسلی وصلی، تو تم غسل کر لینا اور پھر نماز پڑھ لینا. یعنی حیض عورت کے لیے ضروری ہے، فرض ہے کہ جب وہ پاک ہو جائے یعنی خون رک جائے تو وہ غسل کر لے، جب تک غسل نہیں کرتی وہ پاک نہیں ہے، یعنی نہ تو وہ نماز پڑھ سکتی ہے اور نہ ہی اس کا خاوند اسے جماع کر سکتا ہے جب تک کہ وہ غسل نہیں کرتی. روزے کا استثناء کیوں ہے؟ کیونکہ روزے کے لیے پاک ہونا شرط نہیں ہے، غسل وہی غسل یعنی پاک ہونا. عورت دو مرتبہ پاک ہوتی ہے، یہ یاد رکھیں، ایک تو حیض کا خون رک جائے یہ پہلی پاکیزگی ہے، اور دوسری جب وہ غسل کر لیتی ہے، جب تک غسل نہیں کرتی اس کی پاکیزگی نامکمل ہے. توجیحات میں جو اہم باتیں ہیں، جیسا فرماتے ہیں، نمبر ایک، یجوز للحائض قراءة القرآن الكريم من غير مس المصحف. یہ سمجھے کہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ اسپیشل پوائنٹس، ہاں ریمارکس سمجھنا. جی ہاں، جائز ہے حائضہ عورت کے لیے. اب واجب فرض کی بات بھی بیان کر دی، حرام کی بھی کر دی، اب جائز کیا ہے؟ جیسے فرماتے ہیں یجوز للحائض قراءة القرآن، حائضہ عورت حیض کی حالت میں قرآن مجید کی تلاوت کر سکتی ہے، بشرط یہ کہ من غیر مس المصحف، لیکن قرآن مجید کو ہاتھ نہیں لگا سکتی، یعنی قرآن کو اٹھا کے ایسے نہیں پڑھ سکتی. تو پھر کیسے پڑھیں گی؟ اپنی یادداشت سے، اگر اسے کچھ صورتیں یاد ہیں تو وہ پڑھتی رہے، کوئی حرج نہیں ہے. علی الصحیح من قول العلماء رحمهم اللہ تعالی، اور یہی قول صحیح ہے علماء کے دونوں اقوال میں سے. علماء کے دو اقوال ہیں، ایک قول ہے کہ جائز نہیں ہے، دوسرا قول ہے کہ حائض عورت کے لیے قرآن مجید کی تلاوت کرنا جائز ہے. دونوں میں سے جو قول صحیح اور راجح ہے وہ ہے جائز ہے، جو کہتے ہیں جائز نہیں ہے تلاوت کرنا، یہ قول مرجوح ہے. کیونکہ جو روایات مرجوح کیوں ہیں؟ کیونکہ جو روایات آئی ہیں وہ ضعیف ہیں. ایک حدیث میں آیا ہے کہ حائضہ عورت قرآن مجید نہ پڑھے، یہ ضعیف روایات ہیں. نمبر دو، جی اچھا ہاں، ایک استثناء ہے، اگر عورت کے لیے ضروری ہے، اس مثال کے طور پہ اس نے امتحان دینا ہے، یا وہ حافظ اور بھول جاتی ہیں، تو اس کے یہ طریقہ ہے، اور اگر اس کا حیض کا خون 10 دن رہتا ہے مثال کے طور پہ ہر مہینے میں، اگر 10 دن وہ نہیں پڑھتی قرآن مجید تو اس کو میمورائز نہیں کر سکتی آسانی سے، اس کا حفظ نہیں کر سکتی، تو اس کے لیے جائز ہے کہ بغیر ہاتھ لگائے قرآن پڑھ سکتی ہے. اب بغیر ہاتھ لگائے کیسے؟ ذاتی طور پہ کوئی سکیل ہے، سکیل کے ذریعے سے کھولے اور پڑھے. بعض گلوز کی بات بھی کرتے ہیں، گلوز میں بھی جائز ہے، گلوز پہن کے آپ پڑھیں. تیسری صورت جو آسان ہے، موبائل والی، میں اسے زیادہ آسان سمجھتا ہوں. آج کل موبائل میں آپ قرآن مجید، ایک تو آپ جو سنتے ہیں وہ تلاوت جو وہ نہیں، دوسرا آتا ہے اس میں پروگرام ہوتا ہے، آپ پڑھ بھی سکتے ہیں پورا قرآن مجید. اگر وہ موبائل میں تو وہ زیادہ آسان ہے، اس کو اٹھانا اس کو پڑھنا جائز ہے، کوئی حرج نہیں انشاءاللہ. جی نہیں، کوئی حرج نہیں، اسکرین کو لگا سکتے ہیں. اب ورڈ نہیں لگا رہے، اسکرین کو لگا رہے ہیں، اس اسکرین ورڈ بہت دور ہے، وہ تو آپ کے دل کے اندر بھی تو قرآن ہے. جو حافظ ہیں دل کے اندر بھی تو قرآن ہے، اگر جسم نہ پاک ہے لیکن جسم کے اندر تو قرآن ہے، اس کے دل کے اندر تو ہے. نمبر دو، علی الحائض الا تغفل عن ذکر اللہ تعالی، حائض عورت کو چاہیے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، حائض عورت کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالی کے ذکر سے غافل نہ ہو. السلام ورحمۃ اللہ. چیئرز میں رکھیں؟ نہیں، چیئرز لینے پہ. Mm-hmm. پڑھ سکتی ہیں, وہ زیادہ آسان ہے. جی ہاں وہ زیادہ آسان ہے بھائی, کہتے ہیں کمپیوٹر پہ, کمپیوٹر موبائل سے بھی زیادہ آسان ہے. جیسا فرماتے ہیں علی الحائض, حائض عورت کو چاہیے اللہ تغفل عن ذکر اللہ تعالی, کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل نہ ہو. کالتسبیح والتہلیل, جیسا کہ سبحان اللہ پڑھنا اور لا الہ الا اللہ پڑھنا, واذکار الصباح والمساء, اور صبح اور شام کی دعائیں, وغیرہ ذالک, اور اس کے علاوہ دوسری دعائیں بھی وہ حیض کی حالت میں پڑھ سکتی ہیں. ٹھیک ہے, بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ کا ذکر نہیں کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے, کوئی حرج بھی نہیں ہے. نمبر تین, علی الحائض اذا طہرت اثناء وقت الصلاۃ, حائض عورت کو چاہیے کہ جب وہ پاک ہو جائے نماز کے وقت میں, ان تبادر بالاغتسال, کہ وہ غسل کرنے میں جلدی کرے, مع نقض شعرها, اور غسل کرتے وقت اس چیز کا خاص دھیان دے کہ اپنے بالوں کی مینڈیاں کھول دے. نقض الشعر, مینڈیاں کھولنا ضروری ہے حیض کے لیے, جنابت کی حالت میں ضروری نہیں ہے. لتدرک اداء الصلاۃ فی وقتها, تاکہ وہ نماز اپنے متعین وقت میں ادا کر سکے آسانی سے. نمبر چار, اذا دخل وقت الصلاۃ علی المرأة, اگر عورت پر نماز کا وقت داخل ہو جائے, ثم حاضت, پھر اسے حیض آ جائے, فیجب علیہ قضاء الصلاۃ التي لم تصلها اذا طهرت, تو اس کو چاہیے کہ صرف اس نماز کی قضا کرے جس کو اس نے ادا نہیں کیا پاکیزگی کی حالت میں حیض کا خون جاری ہونے سے پہلے, جیسے کہ شروع میں بیان کر چکا ہوں. ٹائم کتنا گزرے دیکھیں, استحاضہ کے متعلق آپ جانتے ہیں پیچھے درس میں میں نے بیان کیا تھا, استحاضہ وہ خون ہوتا ہے حیض کے علاوہ جو عورت کی شرمگاہ سے جاری ہوتا ہے, حیض کے علاوہ. یاد رکھیں استحاضہ کی تین صورتیں ہیں, تین حالتیں ہیں. شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں استحاضہ کی تین صورتیں ہیں. پہلی صورت ہے ان یکون لها حیض معلوم قبل الاستحاضہ, کہ عورت تندرست ہو, بالکل ٹھیک ہو, اور اس کا خون بھی ایک متعین وقت میں جاری ہوتا ہو ہر مہینے میں, یعنی اس کی عدت جو اس کی جو عادت ہے معروف عادت ہے. مثال کے طور پہ ہر مہینے میں چھ تاریخ کو خون جاری ہوتا ہے, عربی مہینے کی ہر چھ تاریخ کو, اور بارہ تک رہتا ہے, تو اس کی عدت, اس کی جو عادت ہے, عدت میں کہہ رہا ہوں, عادت جو اس کی ہے وہ چھ سے بارہ تک ہے ہر مہینے میں. اچانک اس کو خون جو چھ تاریخ کو جاری ہوا وہ پورے کے پورے مہینے میں جاری رہا, پہلا مہینہ بھی, دوسرا مہینہ بھی, تیسرا مہینہ بھی, اب وہ کیا کرے گی؟ یہ پہلے استحاضہ کی پہلی صورت ہے, یاد رکھنا, پہلے معروف عادت ہے, اب وہ عادت ڈسٹرب ہو گئی, اب دو مہینے سے خون مسلسل جاری ہے, اب ایسی عورت کیا کرے گی؟ فهذه ترجع الى مده حيضها المعلوم السابق فتجلس فيها, يعني ہر مہینے کی چھ تاریخ سے بارہ تک جو بھی اس کا خون جاری وہ حیض ہے, اس کے علاوہ حیض نہیں ہے. تو فائدہ کیا ہوگا؟ یہ حیض کا, یہ حیض کا نہیں ہے. جو حیض کا ہے تو حیض کے احکام ہیں جو میں نے اب یہاں پہ آٹھ بیان کیے ہیں, جو حیض کا نہیں ہے تو اس کے حیض کے احکام نہیں ہیں, اس کے احکام پاکیزگی کے ہیں, طہر کے ہیں. الا کہ بعض چیزیں میں مختلف ہیں وہ بیان کروں گا میں, لیکن حقیقت میں وہ حیض نہیں ہے. ٹھیک ہے, یعنی وہ نماز پڑھے گی پاک, جیسے میں نے پچھلی درس میں بیان کیا تھا, پاک ہو کے ایک دم غسل کرے گی. استحاضہ کی بات میں کر رہا ہوں, جو حیض کے علاوہ دوسرا خون ہو, غسل کریں گی ایک مرتبہ, پھر ہر نماز کے لیے وضو کریں گی, وقت داخل ہونے کے بعد وہ نماز ادا کریں گی, استنجا کر کے وضو. جی ہاں, استنجا کر کے وضو کریں گی. جی ہاں, نہیں, غسل ایک مرتبہ کرنا ہے. جس روایت میں ہر مرتبہ غسل ہے وہ مستحب ہے, فرض نہیں ہے. فرض ایک مرتبہ غسل کرے گی مستحاضہ عورت, اس کے بعد کیونکہ خون جاری ہے اس کا, تو وہ ہر نماز کا وقت جب داخل ہو جائے استنجا کرے گی، خون کو روکنے کی کوشش کرے گی پیٹ رکھ کے کسی بھی طریقے سے، پھر وضو کرے گی، پھر نماز پڑھے گی. اور اس کی دلیل کیسا فرماتے ہیں، ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، ان فاطمہ بنت ابی حبیش، سیدہ فاطمہ بنت ابی حبیش رضی اللہ عنہا، قالت، عرض کی، یا رسول اللہ، اے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، انی استحاض فلا اطہر افادع الصلاۃ، مجھے خون جاری ہوتا ہے استحاضہ کا اور میں پاک بھی نہیں ہوتی ہوں، یعنی مسلسل خون جاری ہے، افادع الصلاۃ، کیا میں نماز چھوڑ دوں؟ قال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا، نماز نہ چھوڑیں، ان ذلک عرق، بے شک یہ ایک نس ہے جو کھل جاتی ہے، جو پھٹ جاتی ہے، ولیکن دعی الصلاۃ قدر الایام التي كنت تحیضین فیها ثم اغتسلی وصلی، رواح البخاری. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز نہ چھوڑیں، وجہ کیونکہ یہ حیض کا خون نہیں ہے، یہ استحاضہ کا خون ہے جو ایک نس پھٹنے کی وجہ سے ہوتا ہے، لیکن نماز اتنی دن ضرور چھوڑو جتنے دن تمہیں استحاضہ سے پہلے جو آپ کی عادت تھی، جتنے دن پہلے حیض کا خون جاری ہوتا تھا، اسی مدت میں نماز نہ پڑھیں، اس کے بعد باقی جتنے بھی دن اس پہ نماز پڑھ لیا کریں، غسل کریں پھر نماز پڑھیں، یعنی پاک ہونا پہلے ضروری ہے. اسے مسلم کی روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام حبیبہ بنت جحش رضی اللہ عنہا سلام رحمۃ اللہ وہ حکم دیتے ہیں، ام کسی، تم بیٹھو رکو، قدر ما کنت قدر ما کانت تحبسک حیضتک ثم اغتسل وصلی، صرف اتنے دن بیٹھو، یعنی نماز سے اور فرض روزے سے، جتنی دن تمہیں حیض کا خون جاری ہوتا تھا، جو آپ کی عادت تھی ڈسٹربنس سے پہلے ہے، استحاضہ سے پہلے، سے اتنے دن بیٹھو، پھر غسل کرو، پھر نماز پڑھو. یہ پہلی صورت ہے. اچھا، الحالت الثانی، دوسری صورت استحاضہ کی یوں ہے، ان لا يكون الحيض معلوم قبل الاستحاضہ، کہ جب سے عورت کو خون جاری ہوا اس کی کوئی خاص عادت نہیں، جب سے جاری ہو مسلسل ہی جاری ہے، اس کی ابھی عادت نہیں بنی، نہ کوئی خاص ایام ہے، جب سے خون شروع ہوا مسلسل جاری ہے، یہ استحاضہ کی دوسری صورت ہے. تو کیا کرنا چاہیے اسے؟ پہچان، بارک اللہ، تعمل بالتمیز. اگر اسے پہچان ہے کہ حیض کا خون کون سا ہے اور استحاضہ کا کون سا ہے، تب تو جو حیض کا خون ہے وہاں پہ بیٹھ جائے گی. بیٹھنے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی نہ نماز پڑھے گی نہ روزہ رکھے گی، اور جو باقی خون ہے جو اس سے الگ ہے وہ استحاضہ کا ہے، نماز بھی پڑھے گی اس طریقے سے جو میں بیان کر چکا ہوں، اور روزہ بھی رکھے گی، اور حیض کے احکام لاگو نہیں ہوں گے. تمیز کیسے ہوگی؟ میرے پچھلے درس میں تین نشانے بیان، چار نشانہ بیان کی تھی حیض کے خون کی، کون بتائے گا؟ کسی کو یاد ہے؟ آپ بتائیں. پہلی بدبو ہوتی ہے حیض کے خون سے، استحاضہ کا خون جو ہوتا ہے اس سے عام خون کی بو آتی ہے، بدبو نہیں ہوتی. نمبر دو، کلر کیسا ہوتا ہے؟ بلیک ہوتا ہے. حیض کا خون کا رنگ جو ہے وہ کالا ہوتا ہے. نمبر تین، جلدی دھل جاتا ہے، یعنی وہ کلوٹ نہیں ہوتا، پانی بہاتے جلدی دھل جاتے. نمبر چار، اس کی اسمیل، اس کی بدبو بتا چکے ہیں. چوتھی کون ہے؟ کون سی؟ تھک ہے، ٹھیک، گاڑا، یعنی گاڑا ہے. اگر عورت کو تمیز ہے، یعنی پہچان ہے کہ مہینے کے شروع میں کالا رنگ تھا، پھر دس دن کے بعد یا آٹھ دن کے بعد اس کا رنگ سرخ ہو گیا، پہلے بدبو تھی پھر اس کی بو ختم ہو گئی، یعنی پہلے جو تھا وہ حیض تھا، جو بعد میں تھا وہ استحاضہ تھا. جو حیض کا وقت تھا تب حیض کے احکام ہے جو میں بیان کر چکا ہوں، نہ نماز پڑھے گی نہ روزہ رکھے گی اس طریقے سے. اور اگر جو دوسرا خون ہے تب وہ استحاضہ کے احکام ہے جو میں بیان کر چکا ہوں. تیسری صورت استحاضہ کی، کہ شروع سے عادت نہیں ہے، عادت نہیں اس کی، اور خون بھی شروع سے جاری ہے جب سے اسے شروع ہوا، اور اس کو پہچان بھی نہیں ہے، یہ اور مصیبت ہے. تو کیا کریں گی؟ عربی کیلنڈر کے حساب سے بارک اللہ، پہلے طریقے سے سات دن کاؤنٹ کر کے وہ اس کا حیض باقی جو ہے وہ استحاضہ ہے. عربی کیلنڈر لازمی ہے کیونکہ احکام شریعت جو ہے وہ کس پر ہیں؟ عربی چاند پہ ہیں. رمضان کا وقت، عید کا وقت، کیسے کیسے رمضان کا آغاز ہوتا ہے، کیسے عید کا آغاز ہوتا ہے، حج کا کیسے آغاز ہوتا ہے، تو عربی چاند عربی کیلنڈر کے مطابق ہوتا ہے، انگلش نہیں ہوتا. تو یہ احکام تھے مستحابہ کے. استحابہ اور پاکیزگی ایک جیسی ہے سوائے ان چیزوں کے. نمبر ایک کہ استحابہ والی عورت جو ہے ہر نماز کے لیے وقت داخل ہونے کے بعد وضو کرے گی اور پاکیزگی کی حالت میں ضروری نہیں ہے استنجا کے ساتھ. جی ہاں. اور پاکیزگی کی حالت میں کیا ضروری ہوتا ہے کہ نماز کے ہر نماز کے لیے الگ سے وضو کیا جائے؟ یا اگر وضو ہے تو آپ نماز پڑھ سکتے ہیں؟ آپ نے ظہر کی نماز پڑھی، اثر کی پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ اگر آپ کو وضو برقرار ہے پڑھ سکتے ہیں. استحابہ میں ایسے نہیں ہوتا. اگر وضو ٹوٹا بھی نہیں ہے تب بھی آپ ظہر کی نماز اگر پڑھ لی عصر کی نماز کے لیے، عصر کی اذان کے بعد ہی آپ استنجا کریں، خون کو روکیں، روکنے کی کوشش کریں اور وضو کریں ہر نماز کے لیے. پہلا تو یہ فرق ہے. دوسرا استنجا جب کرے، عام شخص استنجا کر لیتا ہے بس، لیکن مستحابہ اور استنجا کے ساتھ ساتھ خون کو روکنے کی کوشش بھی کرے گی، یہ ضروری ہے اس کے لیے. اور تیسری صورت جماع. اگرچہ جماع جو علماء کے دو اقوال ہیں، ایک قول ہے کہ مکروہ ہے، استحابہ میں جماع کرنا مکروہ ہے، لیکن جو صحیح قول ہے علماء کا کہ جماع جائز ہے، کوئی مکروہ نہیں. شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں والصواب جواز مطلقا لان النساء كثيرات يبلغن العشر او اكثر استحضن في عهد النبي صلی اللہ علیہ وسلم ولم يمنع اللہ ولا رسول صلی اللہ علیہ وسلم من جماعهن. شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جماع کرنا استحاضہ کی حالت میں جائز ہے، یہی قول صواب ہے، یہی قول صحیح ہے. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 10 یا 10 سے زیادہ عورتوں کو استحاضہ کی تکلیف تھی، اور اللہ تعالیٰ نے اور ان کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی جماع کرنے سے منع نہیں فرمایا. دیکھیں استدلال، دیکھیں احکام آئے ہیں، حیض کے آئے ہیں، استحاضہ کے آئے ہیں، بہت سارے حدیث ہیں، لیکن جماع نہ کیا جائے استحاضہ کی حالت میں اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. جب کوئی دلیل نہ ہو تو اصل کیا ہے؟ جواز، جائز ہے. جو لوگ مکروہ کہتے تو اکراہ کی دلیل ہونی چاہیے، کراہت کی دلیل ہونی چاہیے کہ نہیں؟ کیونکہ کراہت بھی حکم شرعی ہے کہ نہیں؟ احکام شرعی، احکام تکلیفی کتنی ہیں؟ 5. مکروہ حکم شرعی ہے کہ نہیں؟ اگر فرض بغیر دلیل کے ثابت نہیں ہو سکتا، حرام بغیر دلیل کے ثابت نہیں ہو سکتا، مستحب بغیر دلیل کے ثابت نہیں ہو سکتا، جائز بغیر دلیل کے ثابت نہیں ہو سکتا، تو مکروہ پھر بغیر دلیل کے کیسے ثابت ہو سکتا ہے؟ یہ احکام شرعیہ ہیں سارے کے سارے، بغیر دلیل کے کوئی حکم بھی ثابت نہیں ہوتا. تو قول صحیح جو ہے وہ جماع بھی جائز ہے، واللہ اعلم. فتاوی رہ گئے ہیں، اگلے درس میں فتاوی انشاءاللہ بیان کریں گے، کیونکہ درس کا نچوڑ ہوتا ہے. اور جی ہاں، جی ہاں، کافروں کی نجاست معنوی ہے، نجاست معنویہ. اور حیض والی عورت جو ہے اس میں یاد رکھیں کہ وہ نماز نہیں پڑھ سکتی، کیونکہ وہ ناپاک ہے. میں بتا رہا ہوں آپ کو، اس میں جو ہے علماء کا اختلاف ہے کہ وہ پڑھ سکتی ہے، اٹھا کے ہاتھ سے اٹھا کے. اور قوی اختلاف ہے، کیونکہ جس حدیث میں آیا ہے لا تمس المصحف حائض، لا تمس المصحف حائض ولا جنب، یہ روایت ضعیف ہے. اس میں اسماعیل بن ابی عیاش راوی ہیں. اگر حجازیوں سے روایت کرے، حجازیوں سے، تو روایت ضعیف ہوتی ہے. اور یہ روایت بھی حجازیوں سے، جو جس استاد سے انہوں نے جن استاد سے انہوں نے روایت پیش کی ہے وہ حجاز کا ہے، تو یہ روایت ضعیف محدثین کے نزدیک. اس لیے بعض علماء فرماتے ہیں کہ وہ قرآن بھی پڑھ سکتی ہے، مسجد میں داخل یعنی بیٹھ بھی سکتی ہے، مکث بھی کر سکتی ہے، کیونکہ اس کی کوئی دلیل نہیں کوئی نہ کرے. لیکن احتیاطاً جو دوسرا قول علماء کا، شیخ ابن باز بھی فرماتے ہیں کہ وہ قرآن مجید نہ اٹھائے، اگر یاد ہے تو پڑھ لے، یا کسی حائل کے بیچ میں کلبز ہیں یا کوئی فٹے کے ذریعے سے، یا جیسے موبائل کی میں نے بات تب کر لے، ہاتھ اللہ کے کلام کو نہ لگائیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ احتیاط بہتر ہے، اس میں اختلاف علماء کا، اور احتیاط برتن بہتر ہے. آج کل عید کی نمازیں مسجدوں میں بھی ہوتی ہیں، تو کیا حائض عورت کے لیے جائز ہے کہ وہ نماز عید میں شامل ہو یا نہ ہو؟ جو نماز مسجد میں داخل، جو نماز مسجد کے اندر ہوتی ہے تب تو جائز نہیں، اور حائض عورت ویسے بھی اگر عید نماز میں جائے بھی تو میں نے بیان کیا کہ وہ داخل نہیں ہوتی، باہر بیٹھے نماز بھی نہیں پڑھتی وہ. یعنی یہ حدیث کا یہ مطلب کبھی بھی نہیں ہے جس روایت میں، ام عطیہ رضی اللہ عنہا کی روایت میں، کہ عورتیں جاتی بڑی چھوٹی اور حیض والی عورتیں عید نماز کی طرف، اس کے مطلب ہرگز نہیں ہے کہ حائض عورت بھی عید نماز پڑھتی ہیں. میں نے یہ کہا ہے نہیں، بلکہ وہ کیوں جاتی ہیں؟ حدیث کے الفاظ ہیں کہ وہ دعا میں شامل ہوتی ہیں. صرف دعا مانگ سکتی کہ نہیں، اللہ کا ذکر بھی کر سکتی، دعا بھی مانگ سکتی ہیں، لیکن نماز نہیں پڑھ سکتی. واللہ اعلم. میڈیکل کنڈیشن ہے، استحاوہ جو ہے وہ میڈیکلی کوئی پرابلم ہے جس کی وجہ سے یہ پرابلم ہوتا ہے. اس لیے پچھلے درس سے میں نے یہی کہا تھا، جس کو استحاوہ کی تکلیف ہو تو اس کو چاہیے کہ ڈاکٹر اسپیشلسٹ کے پاس جائے اور علاج کرنے کی کوشش کرے، اور علاج کے ساتھ ساتھ یہ احکام بھی ضروری ہیں. جی، حیض میں کلاٹنگ نہیں ہوتی. عام خون جب آپ زمین پہ گرتا ہے جم جاتا ہے کہ نہیں؟ جب پانی سے آپ اسے بہانے کوشش کرتے ہیں جلدی نہیں جاتا، حیض کا خون جلدی چلا جاتا ہے. دیکھیں شکل سے گاڑا، اس میں مکس اپنا کریں، شکل سے گاڑا ہے اور استحادہ کا خون پتلا ہوتا ہے، عام خون جیسے ہاتھ کٹتا ہے تو خون نکلتا ہے، استحادہ کا خون جمع ہوتا ہے، جمع کا مطلب یعنی گاڑا ہوتا ہے، جمع نہیں گاڑا ہوتا ہے، اور جو عام خون ہوتا ہے وہ پتلا ہوتا ہے. لیکن یہ جو گاڑا خون ہے یہ جلدی بہہ جاتا ہے، اور جو پتلا خون عام خون ہے یہ جلدی بہتا نہیں ہے، کیونکہ اس کے اندر جو کلاٹنگ فیکٹر میڈیکلی ہے کہ اس کے اندر کلاٹنگ فیکٹر نہیں ہوتے جو حیض کا خون ہے، اس لیے یہ جمتا نہیں ہے. اور جو عام خون اس کے اندر کلاٹنگ فیکٹر ہوتے ہیں، جو ہی زمین پہ آتا ہے کلاٹ ہو جاتا ہے، جم جاتا ہے. یعنی جی ہاں، کوئی حرج نہیں ٹرانسلیٹر میں، کوئی حرج نہیں، کیونکہ اللہ کے کلام نہیں ہے وہ.
وہی مصحف جو ہے جس میں قرآن کی جو رائے ہیں، جو ٹرانسلیشن، جی ہاں، اس کے لیے یہ پابندیاں ہیں کہ وہ حیض عورت ہو یا بغیر.
جی ہاں، جو نجاست ہے وہ مانوی نجاست
کون سی؟
حیض عورت کی
کیسی ہے؟
مانوی
نہیں، نماز پڑھ سکتی ہے وہ، تو پھر مانوی کیسی ہوئی؟ نجاست ہے اس کی، حقیقی نجاست ہے. نہیں، یہ حکم کی بات کریں، مومن تو نجس نہیں ہوتا، یاد رکھیں. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ نعوذ باللہ جیسے خنزیر نجس ہے تو اب یہ عورت بھی ایسی ہوگی، یہ بات نہیں ہو رہی. ہم حکم کی بات کر رہے ہیں. حکم کیا ہے اس کا؟ حکم نجاست کا حکم ہے، وہ تو مشرک بھی نجس ہیں حکم کے اعتبار سے، حقیقت کے اعتبار سے نہیں. حکم ہے تو وہ بھی نجس ہے، وہ بھی نجس ہے. سبحانك وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.